سورت الحجر، اس کا پروننسیشن تھوڑا سا مختلف ہے، انہی سپیلنگز کے ساتھ ہم حجر بھی پڑھتے رہے ہیں. حجر کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو. اور ایک اور سورت ہے جو الحجرات ہے، اس سے بھی یہ ریزمبل کرتا ہے، تو وہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی کہ شاید یہ حجر ہے. اور بعض اوقات اس کو جیم کو سائلنٹ نہیں پڑھتے، ہجر ہو جاتا ہے. تو یہ ہجر ہے. ہوتا یہ کہ مثلاً آپ کہیں پر پڑھانے کے لیے بیٹھے، آپ ایمان اور تقوی سے لبریز ہیں اور بہت اچھی نیت بھی رکھتے ہیں، لیکن جب بیٹھ کے کہتے ہیں آئیے آج ہم پڑھتے ہیں سورت الحجر، اگر میرے جیسا کوئی شخص ہو شاید وہاں سے اٹھ جائے. مے بی دس از روڈ اور بہت روڈ، لیکن یہ باتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ملا کے بڑا کرتی ہیں. اس لیے پروننسیشن کے معاملے میں آپ کبھی بھی کوتاہی نہ برتیں، بہت کانشیس ہوں. یعنی جہاں آپ کی اخلاص نیت اور آپ کی باقی محنت کام کرے گی، وہاں آپ کی قابلیت ہی ساتھ ضروری ہے. اور ہم انگریزی بولتے ہوئے تو شرماتے ہیں کہ ہمارا لہجہ درست نہیں، لیکن قرآن کے الفاظ ادا کرتے ہوئے آخر ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ یہ ون آف دا ریزنز ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں یا نہیں سننا چاہتے. آپ ان لوگوں کو تو شاید، جن بیچاروں کو پتا ہی نہیں کہ یہ ہجر ہے یا حجر ہے یا حجر ہے، ان کو تو شاید آپ لے چلیں، لیکن ذرا سا آگے کے لیول کے لوگ آئیں گے تو آپ وہیں پر بیٹھ جائیں گے. اس طرح دین کے کام کو نقصان ہوتا. تو جو چیزیں اس طرح کی دی جاتی ہیں ان میں آپ تھوڑا سنجیدگی سے اسے سیکھا کریں یا غور سے. وطعیہا اذن وعیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. الف لام را، الف لام را. تلک، یہ آیات الکتاب، آیات ہیں کتاب کی. وقرآن مبین، اور روشن قرآن کی، قرآن مبین کی. کتاب سے مراد یہاں قرآن پاک ہے، اور پھر دوبارہ قرآن کا لفظ آیا اور ساتھ اس کی صفت مبین بھی بیان ہوئی، بیان کرنے والی. ایک اور جگہ پر سورۃ المائدہ میں اسے کتاب مبین کہا گیا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ چکی ہے. قرآن پاک کا ایک تعارف کرایا جا رہا ہے. مکی صورتوں میں عموماً یہ انداز آپ کو ملے گا. قرآن پاک کو مبین، بیان کرنے والا، واضح کرنے والا کہا جا رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کیا کچھ واضح کرتا ہے؟ اگر غور کیا جائے تو قرآن نے ہی ہماری زندگی کے حقائق ہم پر واضح کیے ہیں. ہمیں بتایا کہ ہماری پیدائش سے پہلے کیا تھا، اور پھر پیدائش سے لے کر مرنے تک ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور پھر مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کیا ہوگا. یہ وہ حقائق ہے جو قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی اور کتاب اس طرح یقین کے ساتھ بتا نہیں سکتی، کہ جس میں لا ریب فیہ ہو، کوئی شک نہ ہو، یا جس پر انسان پوری طرح اعتماد کر سکے. اس لیے اس اعتبار سے، ان چیزوں کے بیان کی وجہ سے، اس کتاب کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. تو آیات پڑھانے سے پہلے، سورت کے اندر جانے سے پہلے تعارف کرایا گیا اس کتاب کا، کہ یہ کتاب تم پر بہت سے حقائق کھولے گی، پیدائش سے لے کر موت تک کے متعلق، اور اس دنیا سے متعلق، اور دنیا میں پائے جانے والے بہت سے حقائق سے متعلق بھی، جیسا کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی کچھ آیات میں. ان بہت سی چیزوں کو جنہیں آج انسان نے ڈسکور کیا، اس کتاب نے بہت پہلے بیان کر دیا، تو کچھ ان فیکٹس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کو بھی بیان کرنے والی ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ربما، بعض اوقات یا اکثر اوقات. ربما کے یہ دونوں ہی معنی کیے جاتے ہیں. ربا کا لفظ جو ہے یہ حرف جر ہے اور تقلیل اور تقصیر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تقلیل کا معنی ہوتا ہے قلیل کرنا، چھوٹا بتانا، اور تقصیر زیادہ بتانا. اس لیے ترجمہ ہم یوں کریں گے، ربما، بعض اوقات یعنی کبھی کبھی، یا پھر اکثر اوقات، اور دونوں ہی ترجمے درست ہیں. حسب موقع اور حسب ضرورت استعمال ہوگا. یود الذین کفروا، چاہتے ہیں کافر یا چاہیں گے کافر. یود فعل مضارع ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی پایا جاتا ہے. بعض اوقات کافر بھی چاہتے ہیں یا بہت اوقات کافر چاہیں گے. کیا چاہیں گے؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. پھر لو کانوا مسلمین، کاش وہ مسلمان ہوتے، کاش انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوتا. ان اوقات سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سے اوقات ہیں جن میں وہ چاہیں گے؟ اس کے بارے میں مختلف وضاحتیں کی گئی ہیں، ان میں سے چند ایک بھی لی جا سکتی ہے اور ساری کی ساری بھی. ایک شخص جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کی بات کا انکار کرتا ہے، اس کی زندگی میں بھی وہ لمحہ آتا ہے، یا اس کے مرنے کے بعد بہت سے مواقع ایسے آئیں گے کہ جب اس کو رہ رہ کے یہ خیال آئے گا کہ کاش اس نے اسلام قبول کر لیا ہوتا. وہ اوقات مثلاً موت کے وقت، کیونکہ موت کے ساتھ ہی انسان پر ساری حقیقت اس کی کھل جائے گی اور آئندہ انجام بھی سامنے آ جائے گا. تو جب کافر اپنا بھیانک انجام دیکھے گا تو کیا چاہے گا؟ کاش میں کفر پر ڈٹا نہ رہتا. پھر اسی طرح ایک اور موقع، جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں یعنی قبر کے اندر، یا پھر جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے، یا اس وقت جب گناہگار ایمان والوں کو کچھ عرصہ بطور سزا جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، یا حشر کے میدان میں جہاں سب کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان تو جنت میں جا رہے ہیں، تو اس وقت یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور آج ہم بھی اس مصیبت سے بچ جاتے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. بات یہ ہے کہ آج ہم سب کو یہ زندگی ملی ہے، یہ مہلت بھی ہے، امتحان کا ذریعہ بھی ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس زندگی کی اصل حقیقت کو یا اصل ویلیو کو نہیں پہچان رہا. اس زندگی کے ملنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہمارا زندگی کے بارے میں نظریہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ بہت خوش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ اس کو لمبی عمر دے، اور پھر کھانا پینا اور پرانا کرنا نصیب ہو، مختلف طرح کی دنیا کی خوشحالی کی دعائیں دیتے ہیں. جب کسی کی شادی کا موقع ہوتا ہے تو بھی ایسی دعائیں دیتے ہیں. اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دنیا میں آئے ہیں دنیا کو انجوائے کرنے کے لیے اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، جبکہ یہ دنیا اور ہماری یہ زندگی دراصل ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. اس میں تو ہمیں یہ پروف کرنا ہے کہ ہم اپنی آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی راحتوں اور انعامات کے مستحق ہیں، لیکن ہم اصل مقصد بھول گئے، اس کو پیچھے چھوڑ دیا اور صرف اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے. اور جب آخرت کا کبھی خیال بھی آیا تو کبھی کوئی تعویل کر دی، کبھی کوئی دلیل دے دی، کبھی کسی طرح خوش فہمی میں خود کو مبتلا کر لیا، اور کبھی کوئی سہارے تلاش کر لیے، اور یوں سمجھا کہ یہ سب ہمیں قیامت کے دن کام آ جائیں گے، اور یہ لوگوں کے بس ایسے ہی اپنے فلسفے اور باتیں ہیں کہ مرنا ہے اور حساب ہونا ہے اور جنت ہے اور جہنم ہے. آج کوئی بھی شخص سنجیدہ طور پر اس بات کے بارے میں سوچنے کو تیار نہیں، لیکن کل جب حقیقت سامنے آئے گی تو اس وقت انسان پھر تمنا کرے گا، آرزو کرے گا کہ کاش میں بھی مسلمان ہوتا. آج تو یہاں وہ سارے سہارے چھوٹ گئے، وہ ساری تدبیریں ناکام ہو گئی جو میں اپنی نجات کے لیے گھڑ کے رکھے ہوئے تھا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جب گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس وقت بھی کافر یہ تمنا کریں گے، اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگوں کو آگ ان کے گھٹنوں تک پکڑے گی، بعض کو زانوں تک، بعض کو گردن تک، جیسے جن کے اعمال ویسی ہی سزا پائیں گے. بعض ایک مہینے کی سزا بھگت کر نکل آئیں گے. سب سے لمبی سزا والا وہ ہوگا جو جہنم میں اتنی مدت رہے گا جتنی مدت دنیا کی ہے. جب ان کو نکالنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرے گا، اس وقت یہود و نصارہ اور دوسرے دین والے ان اہل توحید سے کہیں گے، تم اللہ پر، اس کے رسولوں، کتابوں پر ایمان لائے، پھر بھی دوزخ میں آج ہم اور تم یکساں ہیں، یہ ایک ہی جیسے ہیں، کیا فائدہ ہوا تمہارے اللہ تعالیٰ کو ماننے کا، یہ رسولوں وغیرہ کو ماننے کا. بس اللہ تعالیٰ کو ان کی اس بات پر بہت غصہ آئے گا، پھر اتنا غصہ کبھی کسی اور بات پر نہ آیا ہوگا، اور پھر ان اہل توحید کو دوزخ سے نکال کر جنت کی ایک نہر کے پاس لایا جائے گا. اس وقت کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہمیں بھی دوزخ سے نکال لیا جاتا. اور بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اس جنت کی نہر کا پانی پر ان پر ڈالا جائے گا جس سے ان کے جسم دوبارہ اگیں گے، لیکن پھر بھی جلنے کے نشان جو ہیں وہ باقی رہیں گے. بہرحال اگر اس کو آخرت کے علاوہ دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں بھی جب اہل اسلام کو کوئی کامیابی نصیب ہوتی ہے، کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے، تو بھی بسا اوقات کفار اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے اور آج ہمیں بھی یہ سب کچھ نصیب ہوتا. اس دور میں تو یہ بات شاید اتنی ممکن نظر نہیں آتی کہ کوئی کافر یہ کہے، لیکن جب اسلام کا عروج تھا، یہ اسلام کی طرف سے لوگوں کو فائدے پہنچ رہے تھے، اس وقت لوگوں کی یہ سوچ ہو سکتی. تو جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ دنیاوی فائدوں کے لیے مسلمان بن کے دکھاتے رہے. اور یوں بھی کچھ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی وقت ایسا آتا ہے جب اس کی ضمیر یہ آواز ابھر کے اٹھتی ہے اور اس کو ہلا دیتی ہے اور اس کو متوجہ کرتی ہے کہ انسان حق قبول کر لے، لیکن عموماً انسان اس کو نظر انداز کیے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرہم، چھوڑو ان کو. اور ذرہم کا یہ لفظ ہے تہذیب کے لیے، ایک طرح سے ڈانٹ ہے. ذرہم، چھوڑو ان کو، یأکلوا، کھائیں، ویتمتعوا، اور مزے کریں، فائدے اٹھائیں، ویلہہم الامل، اور غافل بنائے ان کو امید. فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے. یہاں پر لفظ یتمتع استعمال ہوا ہے، اس کا روٹ ہے نیم تے این، متا کسی چیز سے نفع حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا. قرآن پاک میں جہاں کہیں دنیاوی ساز و سامان کے متعلق تمتع آیا ہے تو یہ ایک طرح سے دھمکی کے انداز میں آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے یہ پسند نہیں کرتے تھے وہ دنیا میں ہی کھو کے رہ جائے اور فائدے اٹھائے. اور پھر اس کے بعد لفظ یلہہم، اس کا روٹ ہے لام ہے واو، لہو. لہو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اہم کاموں سے ہٹا دے اور روک دے، کسی مقصد سے ہٹ کر بے سود کام میں لگنے کو لہو کہتے ہیں. تو یلہہم مراد کیا ہے؟ غافل بنائے، جسے ایک اور جگہ پر آتا اللہ یتم قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں، یعنی لہو میں پڑے ہوئے ہیں. العمل، الف نیم لام، اس کا روٹ ہے بظاہر غیر متوقع اور دیر سے وقوع پذیر ہونے والی آرزو، یعنی امید کے معنوں میں، لیکن ایسی امید جو بظاہر ایسے لگے کہ پوری نہیں ہوگی، لیکن اگر پوری ہوگی تو بہت دیر سے پوری ہو. مراد اس سے کیا ہے؟ دور دراز کی لمبی امیدیں. ایسی باتوں کے بارے میں سوچنا جو شاید انسان کی زندگی میں ہو کر نہ دیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا؟ تین الفاظ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کفار کو ان کے طرز عمل پر متوجہ کر رہے ہیں کہ ان کے اسلام لانے میں کون سی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے. وہ دراصل ان کی دنیا سے شدید محبت اور اس میں خاص طور پر کھانے پینے اور مزے کرنے کی محبت. اور یہ خواہش ان کے اوپر اتنی حاوی ہے، اتنی چھائی ہوئی ہے کہ اس خواہش نے ان کو غافل کر دیا ہے اور لمبی امیدوں میں مبتلا کر دیا ہے. یعنی ان کی زندگی کے دو پہلو. نمبر ایک یہ کہ اگر اس وقت ان کے دلوں کا حال معلوم کیا جائے یا ان کی پرائرٹیز پوچھی جائے تو کیا ہوں گی؟ کھانا پینا، مزے کرنا، یعنی زندگی کو اس طرح ایک انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں. اور اگر آخرت کی بات ہو تو آخرت کی بات ان کو اچھی نہیں لگتی، اس کی بنسبت کیا کرتے ہیں؟ دنیا ہی کے لمبے لمبے منصوبے بناتے ہیں. لہذا یہ دو چیزیں جو ہیں، ایک طرف عقل و تمتع اور دوسری طرف عمل، طویل منصوبے، ان چیزوں نے انہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. فسوف یعلمون، تو ان قریب وہ جان لیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان جو زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا بنا لے اور اصل مقصد کو بھول جائے اور صرف عیش و عشرت کے مشغلوں میں محو ہو جائے اور موت کو بھول کر طویل منصوبے بنانے میں لگے رہے اور اسی میں وہ اپنی ساری انرجی لگا دے، تو ایسا شخص پھر اپنے نتیجے یا انجام سے بچ نہیں سکتا. تو فسوف یعلمون کا کیا مطلب ہے؟ کیا جان لیں گے؟ اپنا انجام جان لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تو لوگوں کو فرصت نہ تھی اپنے مشغلوں سے، وہ نہ نکل سکتے تھے اپنی دنیا کی محبت اور بار بار دین کی طرف بلانے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت کے باوجود، کوشش کے باوجود وہ لوگ سن کے نہیں دیتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ پلائی، چھوڑو ان کو، کھائیں پیئیں، مزے کریں، لمبی امیدیں باندھیں، بڑی بڑی لمبی دنیا کی پلاننگ کریں اور پھر ختم ہو جائیں، مر کے ٹھکانے لگیں، تو جلد ہی ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ ساری زندگی کرتے کیا رہے، کر کے کیا آئے. آج اگر ہم دیکھیں کہ جب لوگوں کو دین کی طرف آنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کیا عذر پیش کرتے ہیں؟ باقیوں کو چھوڑ دیں، بہت سمپل سادہ عام زندگی میں غور کیجئے لوگوں کی. اگر کسی بھی خاتون خانہ سے آپ کہیں کہ آؤ کچھ وقت قرآن پڑھنے کے لیے نکالو، وہ کیا کہتی ہیں؟ عام طور پر ٹائم نہیں. میں ہمیشہ ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا وجہ ہے، ٹائم کیوں نہیں؟ کہتے کیا کریں، بس وہ کچن سے ہی فرصت نہیں ہوتی، سویر دوپہر شام تو وہی ہو جاتی. اچھا چلیں، جب وہاں سے فرصت ہوتی ہے تو پھر کہاں بیٹھ جاتے ہیں آپ؟ ٹیلی ویژن کے آگے، یا تو کھانا لے کے ہی بیٹھ جاتے ہیں یا پھر کھانے کے بعد فرض درجے میں انٹرٹینمنٹ چاہیے، دن سو کے گزار دیں گے، پھر کچھ پکا کے، کچھ کھا کے اور راتیں عیش و عشرت اور لہو و لعب میں. نہ نمازوں کی فکر ہے، نہ کسی مقصد زندگی کی فکر ہے. زندگی کا مقصد ہی صرف کھانا پینا، گھومنا پھرنا، سیر تفریح، میل ملاقات، سوشلائزنگ، گپ شپ، اور یا پھر بیٹھ کر آئندہ کے بارے میں ایسے ایسے منصوبے بنانا کہ گویا دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں. یہی وہ مشکل تھی، یہی وہ مسئلہ تھا جس نے اس دور کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روک رکھا تھا. اور آج یہی مشکلات ہیں جو ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے سے روکے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے چھوڑو ان کو، لگے رہے اپنے کاموں میں، مت پڑو ان کے پیچھے. تمہارا مقصد تھا کہنا، کہہ دیا، اب انہیں خود ہی پتا چل جائے گا اور پھر کل جا کے سوچیں گے لو کانو مسلمین، کاش ہم مسلمان بن جاتے، اپنا آپ اللہ کے سپرد کرتے. حضرت ابو الدرداء سے منقول ہے کہ وہ جامع مسجد دمشق کے منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اہل دمشق، کیا تم اپنے ایک ہمدرد خیرخواہ بھائی کی بات سنو گے؟ سن لو کہ تم سے پہلے بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے مال و متاع بہت جمع کیا، بڑے بڑے شاندار محلات تعمیر کیے، دور دراز کے طویل منصوبے بنائے. آج وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں، ان کے مکانات ان کی قبریں ہیں، ان کی طویل امیدیں سب دھوکہ اور فریب ثابت ہوئیں. قوم عاد تمہارے قریب تھی جس نے اپنے آدمیوں سے ہر طرح کے مال و متاع سے اور اسلحہ اور گھوڑوں سے ملک کو بھر دیا تھا. آج کوئی ہے جو ان کی وراثت مجھ سے 2 درہم میں خریدنے کو تیار ہو؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی میں طویل امیدیں باندھتا ہے اس کا عمل ضرور خراب ہوتا ہے. اس سے یہ مطلب نہ نکالا جائے کہ دنیا چھوڑ دی جائے، اس کا مطلب یہ کہ آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا کی منصوبہ بندی کی جائے، کیونکہ ہر شخص کی جو حیثیت یا کیفیت ہے وہ مختلف ہے. اس طرح ہر شخص کی قوتیں صلاحیتیں مختلف ہیں. کچھ لوگ بہترین صلاحیتیں رکھتے ہیں، وہ دین اور دنیا دونوں کو کافی حد تک ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر ایک میں پڑے تو دوسرے کی طرف توجہ نہیں کر سکتے. تو ہر شخص کو اپنی پہلے تو آخر سامنے رکھنی ہے کہ اس میں کامیابی کے لیے مجھے کیا کچھ چاہیے، اس کے بعد دنیا کے منصوبے بنانے. یہ نہیں کہ آپ دنیا کے منصوبے بنانے میں ساری انرجی لگا دیں اور آخرت فراموش ہو کر رہ جائے. حضرت عمر بن عوف سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا ڈر نہیں، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کو تم پر پھیلا دیا جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ دنیا کو پھیلا دیا گیا تھا، پھر تم بھی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو جس طرح تم سے پہلے لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، پھر دنیا تم کو اس طرح غافل کر دے جس طرح ان کو غافل کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اس چیز سے ڈرتے تھے، یعنی مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم فقر و فاقہ کا شکار ہو جاؤ گے، مجھے ڈر ہے کہ دنیا تم کو غافل کر دے گی. اور آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے کہ ہم اسی دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت سے غافل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات میں مردے کی طرح پڑا سوتا رہے، دن میں گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہے، دنیا کے معاملات کا جاننے والا اور آخرت کی امور سے بالکل غافل. ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اور جب قوموں کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اسی لیے فرمایا، وما اہلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم. اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بھی بستی کو مگر اس کے لیے ایک نوشتہ تھا معلوم مقرر. یعنی ہر قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ کیا کرنے والی ہے اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور پھر جس بستی کو بھی اس کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیا گیا تو فوراً ہلاک نہیں کیا گیا بلکہ اس کو مہلت دی گئی، اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا. تو کتاب معلوم سے مراد وہ مقرر وقت ہے جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جس وقت تک کسی قوم کو مہلت دی جائے گی. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم پر عذاب بھیجنے سے پہلے وہ ان پر اپنی حجت قائم کرتا ہے، انہیں مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے کہ شاید یہ سنبھل جائے. ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون کوئی امت اپنے وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے، یعنی نہ وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے، کوئی تقدیم و تاخیر نہیں۔ جیسے انسانوں کی زندگی کا وقت محدود اور مقرر ہے، لمیٹڈ ہے، ایسے ہی قوموں کی زندگی بھی۔ جیسے افراد کو اللہ سبحانہ وتعالی مہلت دیتے ہیں، ایسے ہی اقوام کو دیتے ہیں۔ جو فرد اور قوم اپنی اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتی، نہیں سنبھلتی، اطاعت کی طرف نہیں آتی، پھر اللہ تعالی اسے پکڑ لیتے ہیں۔